میں بھی کہتے رہے کہ یا اللہ زندگی ساری میں نے گناہوں میں گزاری, بہت ہی آپ کا گناہگار بندہ ہوں, سیاہکار ہوں, آپ مجھے معاف کر دیں, پاک و صاف کر دیں. اور میں نے کہا ایمان کی تجدید کرتے رہا کریں, اور اگر خدا نہ خواستہ کسی وقت بھی طبیعت ناساز ہو تو فوراً جلدی سے کلمہ کلام, درود شریف, استغفار وغیرہ جو جو کچھ بھی پڑھ سکتے ہو پڑھ لیں, کیونکہ بعض وقت آدمی کو دھوکہ ہو جاتا ہے کہ یہ تو بیماری آتی رہتی ہے, ٹھیک ہو جاؤں گا, اور اسی میں سانس نکل جاتی ہے, دم نکل جاتا ہے, آدمی چلا جاتا ہے. اور جہاں کہیں دھوکہ نہیں کھاتا آدمی پڑھ لیتا ہے تو وہ پھر کلمہ پڑھنے کے بعد جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا خاتمہ بڑا اچھا ہو جاتا ہے. ایسے واقعات بھی بہت سے سنتا ہوں. ایک صاحب نمازی پرہیزگار تھے, صبح دفتر کے لیے تیار ہوئے, نماز فجر پڑھ کر آئے, ناشتہ وغیرہ کیا, گھر میں اشراق پڑھی, اور اس کے بعد تیار ہو کر جوتے وغیرہ پہنے اور اپنا بریف کیس لیا اور کھڑے ہو گئے بستر سے. کھڑے ہوئے دو چار منٹ کھڑے ہو کر پھر بیٹھ گئے, بریف کیس میز پر رکھ دیا. ان کی اہلیہ کمرے میں جب آئیں تو کہا کیوں کیا بات ہے, آپ آفس نہیں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کچھ طبیعت میری خراب ہو رہی ہے. ٹھیک ہو جائے گی, ایسے ہو جاتا ہے, کوئی بات نہیں. بہرحال انہوں نے توجہ دی اور تھوڑی دیر بعد دیکھا تو وہ بریف کیس تو رکھ چکے تھے, انہوں نے ٹوپی اتاری, اپنے سرانے رکھی اور جوتے اتارے اور بستر پر لیٹنے لگے. انہوں نے کہا آپ دفتر نہیں جا رہے ہیں, جوتے وغیرہ بھی اتار رہے ہیں آپ؟ تو وہ کلمہ پڑھنے لگے, کلمہ استغفار وغیرہ جو جو بھی وہ پڑھ سکے پڑھنے لگے, اور دیکھتے ہی دیکھتے میاں صاحب تو چلے گئے. تو کتنا اچھا خاتمہ ہوا کہ ان کو احساس ہو گیا کہ کیا پتا میں جیوں گا یا مروں گا, اس لیے انہوں نے جلدی جلدی کلمہ وغیرہ پڑھ لیا. اور ایسا بھی ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا, کہیں آپ حضرات کو بھی بتاتا رہتا ہوں, کہ صبح کے وقت میاں صاحب کا معمول تھا داڑھی موڑنے کا. وہ کرسی پر بیٹھ کر, سامنے شیشہ تھا, اس پر داڑھی موڑتے رہتے تھے, اور بیگم جو تھی وہ باورچی خانے میں ناشتہ تیار کرتی رہتی تھی. اسی وقت میں ادھر یہ نمٹ جاتے تھے, ادھر وہ نمٹ جاتی تھی, ناشتہ لگا لیتے تھے, یہ نہا دھو کر اپنے کھا کے دفتر چلے جاتے تھے. ایک دن ایسا ہوا کہ ناشتہ تیار ہونے کو تھا, وہ بار بار کہہ رہی ہیں کہ ارے آپ جلدی کر لیں, جلدی کر لیں, ناشتہ تیار ہونے والا ہے, کیا بات ہے آج اتنی دیر کر رہے ہیں آپ, نہانا دھونا بھی ہے. وہ ہلتے نہیں ہیں. ناشتہ مکمل ہو گیا, پھر آ کے انہوں نے آواز لگائی تو وہ پھر بھی نہ ہلے. پھر انہوں نے کندھا پکڑ کے جو ہلایا تو پتا چلا کہ وہ تو دنیا سے چلے گئے. آدھی داڑھی مونڈی تھی اور آدھی باقی تھی, آدھے پر صابن لگا ہوا تھا اور آدھے پر میدان صاف تھا. تو کیسے عمل کے اس میں گئے. بہرحال بہت سے عجیب و غریب اور افسوسناک واقعات ہو جاتے ہیں. کورنگی میں ایک جگہ شطرنج کے وشاپ جمع ہوا کرتے تھے اور بیٹھے رہا کرتے تھے. یہ کھیل ہی ایسا ہے کہ اس میں راتیں بھی گزر جاتی ہیں, دن بھی گزر جاتے ہیں, اور مست رہتے ہیں آدمی, وہیں کھانا وہیں پینا وہیں چائے کا دور چلتا ہے. تو ان میں گئے ایک ساتھی جو تھے, وہ ایک وقت اٹھے, کہنے لگے میں پیشاب کر کے ابھی آیا. وہ اٹھ کے گئے وہیں گھر میں بیت الخلاء میں, اور دوبارہ وہ آئے نہیں. تھوڑی دیر گزری, انتظار کیا, پھر اور انتظار کیا, پھر اور, تو وہی کیا بات ہے, وہ آئے نہیں, پیشاب کرنے گئے تھے. اب جا کے دروازہ پیٹ رہے ہیں, جواب ہی کوئی نہیں ملتا. تو اس کے بعد بالآخر پھر انہوں نے دروازہ توڑا تو پتا چلا کہ وہ تو اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں. تو اب آپ اندازہ فرمائیے کہ شطرنج کھیلتے ہوئے گئے, باتھ روم میں جا کے مرے, اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ. اللہ تعالیٰ عزت کی زندگی دے اور عزت کی موت دے. اس طرح سے اور بھی بہت سے واقعات ایسے ہو جاتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ آدمی کو اللہ پاک سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ میاں خاتمہ ایمان پر ہو اور عزت کا خاتمہ ہو. موت عزت کی آئے, جتنا زندگی آپ نے عزت کی عطا فرمائی تو موت بھی عزت کی عطا فرمائے. تو دوا اور دعا دونوں چیزیں ضروری ہیں. دوا کیا ہے؟ دوا یہی ہے کہ نیک اعمال کریں, فرائض واجبات سنن اور مستحبات کی ادائیگی کا اہتمام کریں, اور کسی طرح بھی سنت کے خلاف نہ کریں. ایک ایک سنت پر اجر و ثواب ہے اور ایک ایک سنت کے چھوڑنے پر محرومی ہے. بہت بڑی تعداد ہے جن کو کچھ بھی احساس نہیں ہوتا اور اندازہ نہیں ہوتا, وہ سنتوں کے تارک ہوتے ہیں اور محرومی کا سامان کرتے ہیں اپنے لیے. جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑی خطرناک وعید بیان فرمائی ہے کہ جو میری سنت کو ترک کرے گا وہ میری شفاعت سے محروم رہے گا, اس کو میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی. تو ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کون محروم ہوگا کہ جس کو جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہ ہو. اس لیے کام وہ کریں کہ جس سے اللہ پاک بھی راضی ہوں اور اللہ کے نبی بھی راضی ہوں, اور اللہ پاک راضی ہوں گے جب جب کہ اللہ کے نبی اللہ کے محبوب ان کو راضی کریں گے ہم آپ. اور ان کو راضی کرنے کا بہترین اور ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ کی ایک ایک ادا اور ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کا تہیہ کر کے کام شروع کر دیں, اپنا ظاہر بھی اور باطن بھی سنوارنے کی بھرپور کوشش کر لیں اور لگے رہیں, پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے کیسے کرم ہوتے ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کی برکت سے ساتھ نصیب ہوگا, جب آپ کا ساتھ نصیب ہوگا تو بیڑا پار ہونے کا سامان ہوگا, بے فکری کا سامان ہوگا. اور بہت سے واقعات ہیں جو امتیوں میں بڑے اچھے اچھے اور بڑے نیک نیک لوگ گزرے ہیں, ان کے معاملات بڑے اونچے, اور جب دنیا سے جانے کے بعد کسی کو خواب میں نظر آئے تو انہوں نے بہت اچھے حالات بیان کیے. اللہ تعالیٰ کا بڑا زبردست کرم ہوا ان پر. تو بہرحال ہم آپ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بندیاں ہیں, تو ہمیں آپ کو سب کو بندوں کو بندیوں کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے تو بچیں اور فرما برداری کریں. پھر بھی انسان ہے, غلطی ہو جائے, قصور ہو جائے, غفلت ہو جائے تو جلدی سے اس کا ازالہ کریں, اور یہ کوشش کریں کہ جتنا جلدی ہو جائے کام ٹھیک کر لیں تاکہ معاملہ ٹھیک رہے, کیونکہ بھروسہ نہیں کہ آدمی زندہ ہے تو ہے اور نہیں تو ذرا سی دیر میں دم نکلا اور اس دنیا سے اس دنیا میں چلا گیا. بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے حساب و کتاب بالکل گڑبڑ ہو جاتے ہیں اور وہ کچھ بتا نہیں پاتے, پہلے سے لکھ پڑھ نہیں کرتے تو ظاہر ہے کہ انہیں اتنا وقت نہیں ملتا, تو اس صورت میں وہ معاملات گڑبڑ رہ جاتے ہیں. بازے بازے لوگوں کے تو حالات ایسے ہوئے کہ کافی پیسہ ان کے پاس تھا اور انہوں نے گھر والوں سے چھپا چھپا کے کہیں کہیں رکھا تھا, اور دوستوں کو یاروں کو کہہ رکھا تھا کہ بھئی یہ میرے پیسے تمہارے پاس ہیں, سنبھال کے رکھنا, جب مجھے ضرورت ہوگی لے لوں گا. اور گھر والوں کو اتنا اندازہ تو تھا لیکن اقرار نہیں کرتے تھے, ہاں نہیں کرتے تھے, بتاتے نہیں تھے. ہارٹ فیل ہو گیا, مر گئے, ایک آدمی نے ایک پائی نہیں لوٹائی کسی نے, ہڑپ کر گئے سب, کہ ظاہر نہ کوئی گواہ نہ کوئی شہادت. تو ایسے صورت میں پوچھنے بھی کون آئے گا؟ تو ظاہر ہے کہ جب پوچھنے بھی کوئی نہیں آئے گا تو قصہ ختم. بہت کم ہیں, نہ ہونے کے برابر, کہ جن کو اللہ کا خوف ہو کہ بھائی میرے پاس ان کی امانت ہے اور مجھے دینا ضروری ہے, وہ ان کے وارثوں کو جا کر ادا کریں. ایسے بہت کم ہیں جو نہ ہونے کے برابر ہیں. ہڑپ کرنے والے بہت, اور اس طرح سے بے فکر رہنے والے, جبکہ آگے چل کر خود ان کی شامت آنے والی ہے کہ اس کا حساب انہیں دینا ہے, اور پھر وہ پورا نہیں کر پائیں گے, دے نہیں پائیں گے تو کتنی شامت آئے گی. جس کسی نے بھی اپنی دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کو یاد کر لیا اور یاد رکھ لیا اور وہاں کے لیے تیاری کی سوچ لی, وہ یہاں برائی نہیں کرے گا اور خراب عمل کا مرتکب نہیں ہوگا. اور اگر ہوا بھی ہوگا تو اگر وہ اس قسم کے مضامین سن لے گا یا پڑھ لے گا تو اصلاح کی فکر بھی کرے گا. تھوڑے عرصے پہلے رمضان المبارک میں مضامین بیان ہوئے, اس سے پہلے بھی بیان ہوئے, جمعے میں بھی ہوتے رہتے ہیں, تو ایک نوجوان نے براہ راست مجھ سے تو بات نہیں کی, میرے شاگرد ہیں ان سے رابطہ کر کے اس کا ازالہ پوچھا. کہنے لگے کہ ہم کالج سے پڑھ کے آتے تھے تو وہ کبھی بھی لفٹ مانگ لیتے تھے, تو ایک سوزوکی والے کسی کمپنی کا نام بتایا انہوں نے کہ وہ آ رہے تھے, ہم نے لفٹ مانگی, انہوں نے لفٹ دے دی کہ بھئی چلو طالب علم ہیں, بٹھا لیا ہمیں. ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر شاشے تھے شربت بنانے کے, وہ تو گاڑی آگے چلا رہے تھے, پیچھے ہم تھے, ہم نے اس میں سے بہت سارے شاشے چرا لیے اور جتنے لڑکے تھے آپس میں بانٹ لیے. تو اس وقت تو وہ کھا پی گئے ہضم ہو گیا، لیکن یہاں جب بات سنی تو احساس ہوا کہ ہم نے تو بہت برا کیا۔ اس بیچارے نے ایک تو احسان کیا کہ لفٹ دے دی، اوپر سے انہوں نے بڑا ظلم کیا کہ اس غریب کے شاشے چرا لیے۔ تو بہرحال اس طرح سے آدمی کو احساس ہو جائے اس دنیا میں رہتے رہتے تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے، کیونکہ وہ اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کر لے، ورنہ ظاہر ہے کہ پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں۔ میں تو دنیا کی طرف دیکھتا ہوں تو اندازہ نظر آتا ہے کہ کتنی تعداد ایسی ہوگی کہ جن کے ذمے لاکھوں کروڑوں روپے لوگوں کے ہوں گے اور لاکھوں کروڑوں حقوق ہوں گے، اور وہاں وہ بالکل ایسے دبے ہوئے ہوں گے۔ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مر جاتا ہے چوہا وغیرہ، اور اس کے اوپر اس قدر چیوٹے لپٹ جائے یا مکھیاں لپٹ جائیں کہ اس کو خود اصل کو نظر نہ آنے دیں، بالکل چمٹ جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے حقوق والے جو ہیں ان کے اس میں حقوق میں ایسے دبے ہوئے ہوں گے کہ ان کی ذات تو نظر نہیں آئے گی، اوپر والے جو جھپٹا ماریں گے وہی نظر آئیں گے، کیونکہ اس دنیا کے اندر بڑے بڑے کھانے والے موجود ہیں۔ کوئی ہزاروں میں کھا رہا ہے، کوئی لاکھوں میں کھا رہا ہے، کوئی کروڑوں میں کھا رہا ہے اور ڈکارے لے رہا ہے اور مست اور مگن ہے خوش، کیونکہ آخرت کا اس کو یقین ہی نہیں، اللہ پر اس کا ایمان نہیں، اللہ اور رسول کی بات جو ہے اس کے نزدیک سچی ہی نہیں، اس لیے وہ سب کچھ کر رہا ہے جو اس کا دل کہہ رہا ہے، نفس کہہ رہا ہے، شیطان کہہ رہا ہے، لیکن بعد مرنے کے سب کچھ سامنے جب آ جائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ پھنسے گا نہیں، تو کہاں جائے گا بچ کے۔ اور جس کسی کو فکر ہوتی ہے تو وہ ذرا ذرا سی بات کا بھی خیال کرتے ہیں اور ازالہ کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں اور ازالہ کرتے ہیں۔ یہ دور تو ایسا ہے، الا ماشاء اللہ کو مستثنا کر کے ہمارے ایسے بہت سے واقعات ہوئے، ہمارے برتن کسی کے یہاں دیا کچھ دینا، کھانا پینا برتن دیے، بعد میں منگائے، وقت کچھ زیادہ گزر گیا، بالکل صاف انکار کر دیا کہ جی یہ تو ہمارے ہیں، کینچی دی جی کینچی چاہیے ضرورت ہے بہت سخت دے دی بھی چلو پڑوس کا معاملہ ہے۔ تھوڑے دن گزر گئے ضرورت نہیں پڑی تو یاد نہیں آئی، بعد میں یاد آئی تو منگائے کر لیں گے، ہمارے پاس تو ہماری کینچی ہے آپ کی تو ہے ہی نہیں۔ سامنے کے سامنے انکاری کہ بھائی یہ تو ہماری ہے، اس کی یہ نشانی ہے، یہ ہے، نہیں جی ہماری ہے۔ بہت سے ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں، تو آپ اندازہ فرمائیے کہ ڈٹائی کا کیا عالم ہے۔ جہاں کہیں بھی فکر مندی ہوگی کام ٹھیک رہے گا، جہاں اس طرح سے لاپرواہی ہوگی اور ہڑپ کرنے کا جذبہ ہوگا تو وہاں بہت کام خراب ہوگا۔ اور آدمی کا حقیقت ہے جب اللہ والوں کے پاس بیٹھتا اٹھتا ہے تو اس کا سوچ کا انداز اچھا ہوتا ہے، پھر وہ خرابیوں سے اور برائیوں سے بچنے کی سوچتا ہے۔ اور اگر اللہ اور رسول کی تعلیم نہیں حاصل کی، اللہ والوں کے پاس نہیں بیٹھا، تو اس کا حال ظاہر ہے کہ وہ کہتا ہے مال غنیمت ہے۔ ابھی پچھلے دنوں یہاں پر کسی کی گھڑی وضو خانے پر رکھ کے بھول گیا، اور اس کے بعد کوئی دوسرے آئے، انہوں نے کہا جی گھڑی میری ہے، وہ لے جواب ہے۔ بعد میں وہ لڑکے آئے جن کی تھی، انہوں نے کہا، مؤذن صاحب نے کہا وہ تو نشانیاں بتا کے لے گئے۔ اب آپ اندازہ فرمائیے کہ کتنی مدت وہ چلے گی اور کتنے روپے کی ہوگی، لیکن انہوں نے اپنی آخرت خراب کرنے کا سامان کر لیا۔ تو بہرحال ہمیں آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں آپ کو اپنے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کی سنتوں کو زندہ کرنا چاہیے، خرابیوں سے، برائیوں سے، گناہوں سے بچنا چاہیے اور نیکیوں میں مطروف رہنا چاہیے، کہ اسی میں ہماری آپ کی سرخ روئی اور کامیابی ہے۔ گڑبڑ کرنے میں اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتے ہیں، آدمی کے اعمال پر برا اثر پڑتا ہے اس برے عمل کی وجہ سے، اور اس کی اندرونی طور پر حالت خراب ہو جاتی ہے۔ جب اندرونی طور پر حالت خراب ہوتی ہے تو اس کا اثر اوپر بھی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو خرابیوں سے بچائے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں، سات قسم کے آدمی عرش کے سایہ میں ہوں گے، حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارک نقل کرتے ہیں کہ سات آدمی ہیں جنہیں اللہ تعالی قیامت کے دن اپنے عرش کے سایہ میں جگہ دیں گے، جس دن اس کے عرش کے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. ایک امام عادل، جو امام بھی ہو اور منصف بھی ہو، حاکم بھی ہو اور منصف بھی ہو. دوسرے وہ نوجوان جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں پروان چڑھا اور جوان ہوا، یعنی جوانی میں بھی وہ عبادت کرتا رہا اور اسی طرح پھر جوانی میں عبادت گزار اٹھا، تو آگے بھی وہ پھر قائم رہا، ایک پر اللہ کی رحمت ہوگی کہ اس کو اللہ پاک اپنے عرش کے سایہ میں جگاتا فرمائیں گے اور وہ بڑا خوش نصیب ہوگا. ماشاءاللہ میں اپنے نوجوانوں میں، شاگردوں میں، نمازیوں میں جب دیکھتا ہوں تو دعا کرتا ہوں اور بڑا دل خوش ہوتا ہے. بعض وہ نوجوان ہیں کہ جو ماشاءاللہ جوانی کے اندر جب ان کی داڑھی نکل رہی ہے، بعضوں کی پوری ہو چکی، تو انہوں نے اپنی داڑھی کو ہاتھ نہیں لگایا، مونڈا نہیں. ایسے تو بہت سے ہیں جو بعد میں تائب ہوئے، لیکن ایسے بھی بہت سے ماشاءاللہ ہمارے پاس بیٹھنے اٹھنے والے، دوسرے اور بزرگوں کے پاس بیٹھنے اٹھنے والے، کہ جنہوں نے داڑھی جب نکلی تو اس کو پھر ہاتھ نہیں لگایا، بڑھنے دیا. یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، بہت بڑی نوازش ہے اللہ پاک کی کہ اس کو داڑھی رکھنے کی جوانی کے اندر توفیق ملتی ہے اور پھر پوری رکھتے ہیں. ورنہ ظاہر ہے کہ شیطان بہکاتا ہے، گھر والے مخالفت کرتے ہیں تو آدمی سوچتا ہے بعد میں رکھ لیں گے، لیکن ماشاءاللہ ایسے بہت نوجوان ہیں کہ جنہوں نے اپنی داڑھی کو ہاتھ نہیں لگایا. میرے مامو صاحب مرحوم تھے، انتقال سے کچھ وقت پہلے، کافی داڑھی ان کی پھیل چکی تھی اور ٹھیک کرنی تھی، تو میرے دوسرے نمبر کے برخوردار نے کہا کہ مامو ذرا خط ٹھیک کر دوں، تو انہوں نے کہا کہ احتیاط سے ہاتھ لگانا. میں نے آج تک پوری زندگی گزر گئی کبھی نہ اسے ہاتھ نہیں لگوایا داڑھی کو. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے. اسی طرح نوجوانوں میں ماشاءاللہ پکے نمازی، فجر کے اندر دنیا سوئی رہتی ہے، اور نوجوان جو جماعت کے اندر شریک ہوتے ہیں تو بہت زبردست ماشاءاللہ کہنے کے قابل ہیں، اور زندگی میں اللہ پاک اور بھی برکت دے اور ترقی عطا فرمائے اور اعمال صالحہ میں اور بھی لگائے، تو میرا بڑا دل خوش ہوتا ہے. میں دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ پاک اور بھی مضبوطی عطا فرمائے، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے. تو نوجوانی کے اندر عبادت کا ظاہر ہے کہ چسکا پڑ جانا بہت بڑا کرم کا معاملہ ہے اللہ پاک کی طرف سے. آج وہ لگے گا تو کل کو اللہ پاک اس کو انعامات بھی پھر ایسے عطا فرمائیں گے. عرش کے سایہ میں جگہ دینے کا مطلب یہی ہے کہ اس کو خوب نوازیں گے، کوئی پریشانی نہ ہوگی. اور تیسرے، وہ آدمی جس کا دل مسجد سے لگا رہتا ہے، جب وہاں سے آتا ہے تو واپسی کی فکر میں ہوتا ہے، مسجد میں دل لگا ہوا ہے اس کا، ایک نماز کے بعد دوسرے کی فکر، دوسری نماز کے بعد تیسری کی فکر، اس طرح سے نماز کی فکر میں رہتا ہے، اپنے کام بھی کرتا ہے تارے اور نماز کی ادائیگی بھی کرتا ہے، تو اس کو بھی اللہ پاک عرش کے سایہ میں جگہ دیں گے. اور جس کسی کو اہتمام نصیب ہے تو اس کے سارے کام دنیا کے بھی ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت عبادت بھی ہوتی ہے، کسی قسم کا کوئی خلل نہیں ہوتا. اور ایسے دو آدمی، نمبر چار، دو آدمی جو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ان کے اکٹھے ہونے اور الگ ہونے کی اس کے سوا کوئی وجہ نہیں. اور نمبر پانچ، ایک ایسا آدمی جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اس کی آنکھیں بہ پڑتی ہیں، یعنی رو پڑتا ہے. اور نمبر چھ، ایسا آدمی جو یوں چھپ کر صدقہ کرتا ہے کہ بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کے عمل کا پتہ تک نہیں چل پاتا. اور نمبر سات، وہ آدمی ہے جسے حسین اور جمیل عورت اپنی طرف دعوت دیتی ہے تو یہ جواب دیتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے خوف سے گناہ کرتے رک جاتا ہے اور نیکی پر قائم رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے سات قسم کے لوگوں کو عرش کے سایہ میں جگہ عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو بھی اپنے ایسے ہی نیک اور محبوب بندوں میں داخل اور شامل فرمائے. اسی پر اکتفا کرتا ہوں، باقی یار زندہ تو بد باقی انشاءاللہ آئندہ. آخر میں مختصرا یہ عرض کروں کہ پرسوں انشاءاللہ چار تاریخ کو یہاں پر حج کے سلسلے میں جو تربیت کا سلسلہ چل رہا تھا اس کی اختتامی تقریب ہے اور اختتامی دعا صبح دس دس بجے کے قریب سمجھ لیجئے دس ساڑھے دس بجے سلسلہ شروع ہوگا، تو ہمارے افضال میاں بیان کریں گے، پھر میرا کچھ بیان ہوگا، نصیحتیں وغیرہ، پھر اس کے بعد کچھ نعت وغیرہ کا سلسلہ، اور پھر دعا. تو اس میں آپ حضرات ہر عام و خاص شرکت کر سکتے ہیں، مستورات بھی شرکت کر سکتی ہیں، اور ان کے لیے بھی پردے کا انتظام بھی ہوگا بیٹھنے کا بھی. تو بہرحال چھٹی کا دن بھی ہے، تو آپ حضرات جو بھی دعا میں شریک ہونا چاہیں آ سکتے ہیں. اس میں اصل میں اعلان وغیرہ جو کرتے ہیں، ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دعا ظاہر اللہ تعالیٰ بہت سنتے ہیں اور قبول فرماتے ہیں، اور ایسے مواقع پر رحمت بہت برستی ہے. تو بہت لوگ ہیں جو اپنے مقاصد کے لیے اور دوسروں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ دعائیں سنتے ہیں، قبول فرماتے ہیں. کتنے واقعات ہیں کہ بہت سے مرد اور عورتیں حج کے لیے تڑپتے تھے، انہوں نے ایسے مجموعوں میں دعائیں کی رو رو کر، اللہ پاک نے بہت جلدی حاضری کے سامان و انتظام فرما دیے. کتنے ہیں جن کی اولاد نہیں تھی، اللہ پاک نے ان کو صاحب اولاد کر دیا. کتنے ہیں جن کے قرضے جو تھے ان کے بوجھ میں وہ دبے ہوئے تھے، دعائیں کی اللہ پاک نے خلاصی کا سامان فرما دیا، وغیرہ وغیرہ. تو بہرحال اس لیے آپ حضرات کی گوش گزار کر دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ اس سے پہلے بھی سفر میں جاتا ہوں تو آپ حضرات وہاں خرچ کرنے کے لیے دلی تمنا رکھتے ہیں کہ بہت سے حضرات کہ ہم تو نہیں جا سکے تو ہمارا پیسہ وہاں خرچ ہو جائے. تو حرمین شریفین میں خرچ کرنے کے لیے، خیرات وغیرہ کرنے کے لیے آپ حضرات میں سے جو شخص بھی پیسہ دینا چاہیں تو کم سے کم 100 روپے، اور زیادہ جتنے بھی دینا چاہیں تو یہ آپ مجھے دے دیں اختیار کلی کے ساتھ، زکوٰۃ نہ ہو، صدقات واجبہ نہ ہو، جہاں میں مناسب سمجھتا ہوں وہاں مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں خرچ کر دیتا ہوں. تو یہ دینے کے لیے اگلا جمعہ جو آئے گا اس کے عشاء تک آپ دے سکتے ہیں. ویسے زیادہ اچھا ہے کہ دو چار دن کے اندر اندر دے دیں تاکہ میں ان کے ریال بنوا لوں. آخری وقت جو رکھا ہے تو وہ اگلا جمعہ. دوسرے یہ کہ اس سلسلے میں اصل بات تو بتانی آپ لوگوں کو بھول ہی گیا، جمعے میں میں نے ذکر کیا ہے کہ انشاءاللہ زندگی بخیر 12 تاریخ کو اگلے پیر کو ہماری حج کے لیے روانگی ہے. اصل پہلے یہ بات تھی جو میں ذکر کر چکا ہوں، اس لیے اس وقت میں نہ رہا. تو اس سے پہلے جو جمعہ آئے گا اس میں بھی اسی عصر کے وقت میں، یعنی اگلا جمعہ، اس میں بھی تھوڑا سا بیان ہوگا، پھر نعت اور دعا ہوگی، تو اس میں بھی آپ تمام جو ہیں شریک ہو سکتے ہیں. اور اللہ پاک کریم کرم فرمائے، ہمیں آپ کو سب کو حرمین شریفین کی حاضری بار بار نصیب فرمائے، آنا جانا لگا دے، ان کی کرم نوازیاں ہو جائیں. تو بہرحال دعا ہوگی، اصل تو مقصد دعا کی شرکت کا ہے. تو آپ حضرات سے التجا ہے کہ جو بھی اس میں شریک ہونا چاہیں، عورتیں مرد، کسی کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کریم کرم فرمانے والے اور قبول فرمانے والے ہیں، اس لیے اس کا اعلان کر دیا ہے. ویسے اسلام اخبار میں بھی ہمارے شاگردوں نے اعلان دیا، لیکن قسمت کی بات ہے کہ صبح دیکھا تو اس نے سیکٹر 1 لکھ دیا، ایک نقطہ غائب ہونے سے گڑبڑ ہو گئی. تو وہ بہرحال یہی اپنی مسجد ہے، بتا تو سارا لکھا ہوا ہے لیکن سیکٹر 1 ہو گیا، تو اس کی وجہ سے شاید کہ کوئی گڑبڑا ہے تو اسے بتا دینا کہ یہ سیکٹر 10 ہی کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، ان کی مہربانیاں ہوں. تو انشاءاللہ پیر کو ہماری شام میں، آئندہ پیر کو عصر کے بعد روانگی ہوگی، تو اس سے پہلے جو جمعہ آئے گا یعنی اگلا جمعہ، اس کو بھی الوداعی بیان اور دعا ہوگی، اور پرسوں اتوار کو بھی صبح 10 بجے 10:30 بجے سے سلسلہ شروع ہوگا. تو آپ حضرات اس میں شریک ہو سکتے ہیں. اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اب دعا کر لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم انت السلام منك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين.
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا زيارة الحرمين الشريفين وارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور. يا عالم ما في الصدور يا عزيز يا غفور رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها. يا قاضي الحاجات يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك من غير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا إله العالمين محمد أسلم يونس کو اور یا اللہ جناب مشتاق صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائیے. تمام یا اللہ خطائیں اور قصور معاف فرمائیے, نیکیاں قبول فرمائیے اور تمام لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.
من الشیطان الرجیم.